اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب إلهي أبي القاسم محمد المصطفى
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عزیزان محترم، سورہ حمد کی تفسیر کے ذیل میں گفتگو جاری ہے اور صحیح معنی میں ابھی تک تو سورہ حمد کی آیت کی تفسیر شروع نہ ہو سکی کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہے. کل عرض ہو رہا تھا کہ خدا تعالی نے بائے بسم اللہ سے قرآن کو شروع کیا اور یہ بیان کیا کہ مجھ تک اگر پہنچنا ہے تو وہ میرے اسم کے ذریعے پہنچو، اور کائنات کو بھی خدا متعال نے اس طرح سے خلق کیا. کائنات کی ہر نعمت کو خدا نے مختلف وسائل کے ذریعے مہیا کیا، یعنی مختلف وسائل، مختلف واسطوں کے ذریعے، مختلف وسیلوں کے ذریعے خدا متعال نے ہمیں چھوٹی چھوٹی نعمات کو عطا کیا. انسان اگر غور کرے تو خدا متعال کی کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ اس کو خدا نے بغیر واسطے کے عطا کیا. اگر میں گفتگو کر رہا ہوں تو یہ میرا گفتگو کرنا بھی چند نعمات خدا نے مجھے دی ہیں، ایسا نہیں ہے صرف مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، نہیں، میرے منہ کے اندر لعاب ذہن خدا نے دیا ہے، میرے زبان کو خداوند متعال نے کنٹرول میں رکھا ہے. اگر میری زبان میرے کنٹرول میں نہ ہوتی تو یہ دانتوں کے بیچ میں آ کر اس خونم خون ہو جاتی ہیں، بول ہی نہیں سکتا تھا. میں اپنی زبان کو خود کنٹرول نہیں کرتا ہوں. یہ خدا کی نعمت ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو خدا ہماری زبانوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے. سخت دانتوں کے درمیان نرم زبان کا چلنا حکمت خدا کے خلاف نہیں ہے، خدا کی رحمت کے خلاف نہیں ہے. اس لیے یہ خدا کی رحمت کا مظہر ہے اور یہ خدا کی حکمت کا مظہر ہے کہ خدا نے نرم ترین زبان کو سخت ترین دانتوں کے درمیان رکھا اور اس کے باوجود انسان اس سے گفتگو کر رہا ہے. اور اس گفتگو میں خدا نے لعاب ذہن بھی پرووائڈ کیا، مسلسل لعاب ذہن بھی پرووائڈ ہو رہا ہے، وہ بھی کریٹ ہو رہا ہے اندر ہی اندر اور میں گفتگو کر رہا ہوں. لہٰذا خدا بندے متعال کی جو بھی نعمت ہے وہ کسی نہ کسی واسطے سے. گفتگو یہ تھی کہ واسطہ بنایا تو خدا نے ہے اور تلاش انسان کو کرنا ہے. انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے وہ غلط واسطے کو اختیار کرے. اور مثال میں نے دی تھی کہ نہیں ہو سکتا کھانا پکانے کے لیے آپ پانی کا استعمال کریں گے، پانی کے ذریعے آپ کھانے کو پکا لیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ کے ذریعے آپ اپنی پیاس کو بجھا لیں، ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگ بھی واسطہ ہے اور پانی بھی وسیلہ ہے، آگ بھی وسیلہ ہے، لیکن آگ وسیلہ جو ہے کھانا پکانے کے لیے ہے، پانی وسیلہ پیاس بجھانے کے لیے. لہذا وسیلہ جو خدا نے جس کو قرار دے دیا وہ اس وسیلے کو اسی جگہ پر اختیار کرنا ہوگا. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں کامیابی حاصل کرے تو اس کے لیے اسے جو ہے اگر بتیاں سلگانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے جا کے منتیں مرادیں خلیق خالق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وسیلہ ہے تحصیل علم. اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو اسے تحصیل علم کرنا ہوگا. اگر امتحان میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے پڑھنا ہوگا. وہ اگر بتیاں مزاروں میں جا کر سلگائے اور جا کر وہی سمجھے کہ میں منتیں مانوں گا اور امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا، کہ نہیں ہو سکتا. اگر بتی وسیلہ نہیں بن سکتی انسان کے امتحان کی کامیابی کا، امتحان کی کامیابی کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. جب انسان محنت کرے گا تو خدا اسے کامیاب کرے گا. دیکھیں امام حسین کی زداری پہ بڑا اجر ہے، بہت ثواب ہے، بہت زیادہ خدا اجر دیتا، لیکن یہ بھی مفت نہیں دیتا. آپ اپنی برف باری میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے، گرم گھروں کو چھوڑ کے ٹھنڈی فضا میں آگے بیٹھے ہیں کتنی زحمات کی، فرش بچھانا، فرش لگانا، برف باری میں آنا، اس کے بعد خدا آپ کو اجر عطا کر رہا ہے. یعنی حسین کی مجلس میں بھی آنے کے لیے آپ کو خدا ڈائریکٹ عطا نہیں کر رہا، آپ پہلے زحمت کر رہے ہیں، اس زحمت کے عوض میں خدا بندی متعال اجر عطا کر رہا ہے، اور جو زحمت نہیں کرے گا وہ اس اجر سے محروم رہے گا. خدا کی بارگاہ میں اسی طرح سے کہ انسان کو اللہ نے جو وسیلہ جس چیز کے لیے قرار دیا انسان اسی جگہ پر استعمال کرے. ایک شخص جاب لیس ہے تو جائے جاب سینٹر میں جاب تلاش کرے یا انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہو جاب تلاش کرے، لیکن وہ جوڈو کھیلتا رہے، وہ انٹرنیٹ میں فلم دیکھتا رہے تو اس سے اس کو جاب نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ وہ جاب کا وسیلہ ہی نہیں ہے. اگر گھر میں پڑا وہ سوتا رہے گا تو اسے کبھی بھی جاب نہیں ملے گی. جاب سینٹر جانا ہوگا، انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا ہوگا، اپنی سی وی اس کو پوسٹ کرنا ہوگی، جب جا کے جاب لے گی. کیونکہ جاب کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کچھ اور محنت کرے، اسباب فراہم کرے. اسباب انسان فراہم کرتا ہے، اسباب پر انسان عمل کرتا ہے، اور خدا اس میں تاثیر خدا بند متعال دیتا ہے. انسان حرکت کرتا ہے، برکت خدا عطا کرتا ہے. سلوات پڑھے محمد، اور یہ وہ قانون قدرت ہے کہ جس میں خدا بند متعال نے کسی مومن و کافر، مشرک و مرتد، مرد و عورت، بچہ اور بوڑھا، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا. محنت جو بھی کرے گا وہ اس کا پھل پائے گا، جو بھی تحصیل علم کرے گا صاحب علم کہلائے گا. فرق نہیں پڑتا وہ مومن ہے، وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ دشمن علی ہے، وہ دشمن رسول ہے، وہ دشمن خدا ہے. فرق نہیں کرتا خدا کے لیے، خدا کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے، خدا نے اس محنت کے جزا میں اس کو علم عطا کیا ہے. جو جتنی محنت کرتا ہے، جو جتنی، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گھر بیٹھ کے، کیوں ہم ابان علی ہیں لہٰذا ہم گھر بیٹھے ہوں گے ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کیونکہ وہ دشمن علی وہ جتنی محنت کر لے گا وہ کامیاب نہیں ہوگی. نہیں، خدا کے ایسا کوئی نظام نہیں ہے. خدا کے نظام وسائل کا ہے، واسطے کا نظام ہے. جو جس واسطے کو اپنائے گا خدا اسے کامیاب کرے گا، اسے کامران کرے گا، اسے اس کو اس منزل تک پہنچائے گا جس منزل تک پہنچنے کی اس نے محنت کی ہے. اور کسی کی محنت کو خدا ضائع نہیں کرتا ہے، خدا سب کی محنت کو اجر عطا کرتا ہے، لیکن وہ جس طرح کی محنت کرتا ہے. لہذا انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ انسان خود یہ دیکھے کہ جس کو وہ واسطہ قرار دے رہا ہے، آیا اس تک پہنچنے کے لیے وہ واسطہ کافی ہے کہ نہیں ہے. اگر واسطہ غلط ہوگا، خراب ہوگا، اگر آپ نے گھر سے نکلتے اور آپ کی گاڑی خراب ہوتی یا اس کے ٹائر خراب ہوتے یا اس کا انجن خراب ہوتا، آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. اس لیے کہ وہ گاڑی اس بات کے وسیلہ ضرور ہے، لیکن وہ وسیلہ آپ کو پہنچا نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی ذات میں خراب ہے. لیکن وسیلہ اگر صحیح ہوتا ہے تو وہ انسان کو مقصد تک پہنچا دیتا ہے، اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے. لہذا خدا نے ہی کہا وقت وہ وسیلہ، دیکھو تم اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو، وسیلہ بنانے نہ بیٹھ جانا، کیونکہ تمہیں کیا پتا کس کو کیا وسیلہ بنایا جاتا ہے. اگر خدا تک پہنچنا ہے تو جو خدا نے واسطے قرار دیے انہیں واسطوں کے ذریعے تمہیں پہنچنا ہوگا. سلوات پڑھے محمد والے، انسان دیکھیں جب عقل اور منطق کو چھوڑ دیتا ہے، دین اور شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، تو انسان ایسے کام کرتا ہے کہ دنیا اس پر ہنستی ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، اگر دنیا میں ایسا تو نہیں ہے کہ بے لباس افراد نہیں، انسان کی منطق کیا کہتی ہے، انسان کی عقل کیا کہتی ہے کہ جو بے لباس افراد ہیں، جن کے پاس گرمی میں گرم لباس، سردی میں گرم لباس نہیں ہے اور گرمی میں سرد لباس نہیں ہے، ان کو لباس فراہم کیا جائے، ان کو کپڑے بنائے جائے، یہ انسانی عقل کہتی ہے. جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، لہٰذا یہ انسانی عقل کہتی ہے. اور جو انسانی عقل کہتی ہے، دین و شریعت اسی کا پابند ہے، دین و شریعت وہی کہتی ہے. جس چیز کا عقل حکم کرتی ہے، اسی چیز کا حکم جو ہوتی ہے وہ شریعت کرتی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دین میں حکم نہیں پایا جاتا، شریعت میں حکم نہیں پایا جاتا، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم قرب الہی کو حاصل کر سکتے ہیں. یعنی بھوکے کو کھانا کھلا کر وہ قرب الہی حاصل نہیں کرنا چاہتا، وہ صدقہ اور خیرات میدان میں پھینک دینے سے، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے صدقہ اتار کے میدان میں پھینک دیا، آٹا نکال کے پھینک دیا، چاول نکال کر پھینک دیا، اس سے میں قرب خدا حاصل کر لوں گا. نہیں، وہ قرب خدا کا غلط طریقہ ہے. قرب خدا اگر حاصل کرنا ہے تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ, غذا کو ضائع کرنے سے تمہیں قرب خدا حاصل نہیں ہوتا. ننگے کو لباس پہناؤ, قبروں پہ چادر چڑھانے سے قرب خدا حاصل نہیں ہوتا, اس لیے کہ قبروں کو چادر کی ضرورت نہیں ہے, وہ کپڑے کی محتاج نہیں ہے, جو انسان محتاج ہے. اگر تم محتاج انسان کی ضرورت کو پورا کرو گے تو خدا اس پہ قربت حاصل کر سکتے ہو اور خدا اس سے راضی ہوگا. سلوات پڑھیں. ہزاروں کی تعداد سے, سینکڑوں کی تعداد سے انسان جاتا ہے, چادر چڑھا کے آ جاتا ہے. بھائی قبر کو ضرورت کیا, احترامن ایک چادر ڈال دیجئے بہت کافی ہے, اس سے زیادہ ضرورت نہیں. لیکن انسان نے وہ وسیلہ غلط تلاش کر لیا, اپنی طرف سے تلاش کیا. شاید ہم چادر چڑھا دیں گے اس ولی خدا کی قبر پر تو شاید خدا کی قربت حاصل کر لیں گے, لیکن یہاں سے وہ بھول گیا کہ اگر ہم ایک ننگے کو لباس پہنا دیا خدا ہمارے اس سے زیادہ خوش ہوگا. نہ فقط خدا زیادہ خوش ہوگا, وہ صاحب قبر بھی اس سے زیادہ خوش ہوگا کہ تم اس کی قبر پہ لا کر چادر اڑاؤ, اس سے بہتر جاؤ کسی کو جا کے لباس پہنا دو. وہ صاحب قبر بھی تمہارے لیے دعا کرے گا, کیونکہ صاحب قبر جو تھا وہ دنیا سے لا تعلق تھا, تبھی اسی مقام پر پہنچا ہے. وہ اس مقام کو محتاج نہیں اس دنیا کے مال و دولت کا, وہ اس کو طرف سے پیٹ کی ہوئی تھی, تو آج اللہ نے اس کے لیے احترام کا سامان کیا ہے. آج خداوند نے یہ ہم کب کرتے ہیں, جب ہم دین اور شریعت سے دور ہو جاتے ہیں. دین و شریعت سے دور رہتا ہوں, ایسے اعمال کی طرف چلے جاتے ہیں, ایسی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جن کو کوئی سروکار نہیں ہوتا, نہ دین سے ہوتا ہے, نہ شریعت سے ہوتا ہے, نہ انسانی عقل اس بات کو مانتی ہے. اس کو مال صرف کرتا ہے لیکن ایسے مقام پہ مال صرف کرتا ہے جہاں پہ وہ مال اس کا ضائع ہو جاتا ہے. اس مقام پہ انسان مال خرچ کرے جہاں پہ انسانیت کے کام آئے, دین کے کام آئے, شریعت کے کام آئے, کسی کی ضرورت پوری ہو جائے, وہاں پہ انسان خرچ کرے. اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام رائے حق پر اگر کوئی شخص ایک درہم خرچ کرنے سے خساست کرے گا, یعنی کنجوسی کرے گا, اور درہم وہاں پہ ایک درہم خرچ کرنا تھا اور اس نے خرچ نہیں کیا, تو وہ اللہ تعالیٰ دو درہم اس سے ایسے راستے پہ خرچ کرائے گا, نہ اس کی دنیا کا اس میں فائدہ ہوگا نہ اس کی آخرت کا فائدہ. یہ امام کی حدیث ہے. اور انسان دیکھ لے, بعض انسان نیسسری بات لوگوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا, بعد میں خدا اسے ایسا گرفتار کرتا ہے وہاں پہ اس کے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں جہاں پر اس کو ضرورت ہی نہیں تھی. کہ وہ اگر نہ ہوتا نہ وہ دنیا کے کسی کام آنے کی ضرورت پڑی نہ آخرت کی. اور جو میں ادھر مثال دیتا ہوں, کیونکہ آپ کے یہاں کا مجھے رواج نہیں پتا کیا ہے, اپنے یہاں جو میں اس کی مثال دیتا ہوں وہ مثال یہ دیتا ہوں کہ خسر الدنیا والآخرہ جو ہے, جب انسان کی ٹریفک لائٹ کی ٹریفک کی طرف سے اسے ٹریفک پولیس کی طرف سے ٹکٹ مل جاتا ہے, تو وہ جو ہے خسر الدنیا والآخرہ ہوتی ہے. نہ اس دنیا میں وہ پیسہ کام آنے والا ہے, نہ اس کے آخرت میں کام آنے والا ہے. انسان نے غلط پارکنگ کر دی, اوور پارکنگ کر دی, غلط جگہ پارک کر دیا, خام کھائیں گے ٹکٹ لگ گیا. وہاں تو لندن میں تو سینٹر لندن میں گھس جائیں اور پے نہ کریں, بعد 50 پاؤنڈ کا ٹکٹ آ جاتا ہے. پہلے دفعہ تو 10 یا 20 پاؤنڈ کا آتا ہے, ورنہ بعد 50 پاؤنڈ کا آتا ہے. یہ وہاں پہ انسان پیسہ خرچ کر جاتا ہے کہ جہاں پر بالکل خسر الدنیا والآخرہ, نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. اس سے تو بہتر تو جاتا اپنے بچوں کو برگر کھلا دیتا, کم از کم بچے اس کو دعائیں دیتے, گھر والے اس کو لیے کچھ کہتے کہ چلو ایک وقت کھانا بچ گیا, ہمیں کھانا نہیں بنانا پڑا, یعنی کچھ دعائیں مل جاتی. لیکن یہ ٹکٹ میں جو پیسہ گیا کسی کھاتے میں نہیں گیا, نہ کوئی گھر والا خوش, نہ دنیا والا خوش, نہ اللہ خوش. لہذا امام کہتے ہیں کہ انسان اگر وہاں پہ صرف کر نہ صرف کرے جو راہ خدا ہے, اور ایسی جگہ صرف کرنے سے بچے, تو خدا اس کو وہاں پہ اس کا پیسہ ضائع کرواتا ہے, نہ اس کا دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ اس کی آخرت کا. لہذا انسان جب بھی وسیلے کو تلاش کرے, چاہے وہ مالی وسیلے کے لیے تلاش کرے, چاہے وہ قدرت و توانائی کو خرچ کرے, چاہے وہ اپنے علم کو خرچ کرے, چاہے وہ اپنی زحمات کو جہاں بھی لگائے, وہاں یہ دیکھ لے کہ یہاں پر محمد والے محمد کی خوشخبری ہے, یہاں پہ اللہ کی قربت ہے. اگر اللہ کی قربت ہو, محمد والے محمد کی اس میں خوشنودی پائی جا رہی ہو, تو یقین انسان اس کام کو انجام دے, لیکن اپنے نفس کے سکون کے لیے نہیں. اور ہوتا عزیزان محترم ایسا ہی ہے. میں اپنے خطبے میں آج سے 4 یا 5 سال پہلے شروع کی بات ہے, میں نے ایک دفعہ اپنے ادارے میں خطبے میں یہ کہا کہ ایک ہی حدیث ہے, ایک ہی خطبہ ہے جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جو ایک کھجور سے بھی افطار کرائے خدا اس کو ایسا اجر عطا کرے گا. اور اسی خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ایک آیت پڑھے تو خدا بندے مطابق اسے 5 قرآن ختم کرنے کی جزا عطا کرے گا. میں نے کہا دیکھیں ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی وقت میں کہی گئی، ایک ہی زبان سے کہی گئی، اصدق ترین صادق ترین زبان سے کلام نکلا، جس کے کلام پہ کسی کو شک نہیں ہوتا، اگر طے ہو جائے پیغمبر نے کہا تو یقیناً وہ ویسے ہی ہے جیسے قرآن نے کہا ہو، جیسے قرآن کی آیت اس طرح پیغمبر کا کلام اگر ثابت ہو جائے پیغمبر نے کہا ہے، جیسے کوئی قرآن کی آیت کا انکار کر کے کافر ہو جائے، جیسے پیغمبر کا کلام کا انکار کر کے انسان کافر ہو جاتا ہے، ثابت ہو جائے، جبکہ یہ ثابت ہے خطبہ شعبانیہ کہ پیغمبر اسلام نے کہا. تو میں نے کہا لیکن کیا ہوا، ہم نے یہ حدیث سنی، یہ خطبہ پیغمبر کا سنا، لیکن اس پہ عمل کیا کیا؟ افطاری تو ڈھیر کی، ایک کھجور سے ہم نے پتا نہیں کتنی پکوڑیاں بنا لی، کتنی دہی بڑے بنا لیے، کتنی چیزیں ہم نے بنا لی، کیونکہ ثواب افطاری کا دینا، پیغمبر نے کہا افطاری کا. اور جب قرآن پڑھنے کی باری آئی تو افطاری کے وہ 100-150 افراد بیٹھے ہوتے ہیں، جب میں قرآن پڑھانے بیٹھتا ہوں 5-6 افراد بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے معنی ہم نے حدیث سنی، لیکن ہم نے دین وہ لیا جو ہماری طبیعتوں کے مطابق تھا، جو ہماری فطرت کے مطابق تھا، ہماری ذہنیت کے مطابق تھا. یعنی دین لینے میں بھی ہم، حدیث سننے میں بھی ہم اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہیں کون سی چیز پیغمبر نے ہمارے مطابق کہی ہے، لہذا مان لیتے ہیں. ورنہ جدان محترم مظلوم کربلا کے نام سے بریانی آپ کھائیں اور کھلائیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے اتنی زیادہ غرض نہیں ہے جتنی آپ کسی کو اس سے تعلیم عطا کر دیں، کسی کی مشکل کو حل کر دیں، کسی پریشانی کی مدد کر دیں، کسی شخص کے لیے آپ کوئی کام کر دیں، اس کی فیس بھر دیں، اس کے مسائل کو زندگی حل کر دیں. اگر وہ حل کر دیں، امام علیہ السلام کو نہیں کہ آپ ایک پلیٹ چاول پہ کھڑے ہو کے نیاز دیں اور امام کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر، نہیں، امام کو بریانی سے نہیں، وہ بریانی ہماری طبیعتوں کے مطابق ہے، لہٰذا ان چیزوں کا ہم نے زیادہ بنایا ہے اور ان چیزوں کا ہم نے چھوڑ دیا جو آئمہ اطہار کی واقعی سیرت تھی، کہ جو لوگوں کی مدد، یعنی مولا علی اس دنیا سے جا رہے ہیں، امام سجاد دنیا سے جا رہے ہیں، تو ان کے فرزند کس بات پہ رو رہے ہیں کہ اتنی روٹیاں لاتے تھے کہ ان کا یہاں پہ نیند پڑ گیا تھا، مولا علی کے لیے ملتا ہے، امام سجاد کیوں ملتا ہے کہ اتنی روٹیاں لات کے وہ بیابان میں بانٹا کرتے تھے، یتیموں اسیروں بانٹا کرتے تھے، کیا کہ یہاں نیند پڑ گیا تھا. لہذا اگر دیکھا جائے تو انسان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس سیرت کو اپنائے. ہر چیز اپنے مقام پر ہے، ہر چیز کا مقام علیحدہ ہے، کوئی چیز کوئی چیز ریپلیس نہیں کر سکتی، لیکن اپنی فکروں کو محدود نہیں کرنا ہے. امام حسین ہمارے نظر و نیاز تک کے محتاج نہیں ہیں، امام کا پیغام بہت وسیع ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم دوسروں کے مسائل کو حل کرو، اگر تم حسینی ہو تو حسینی بن کر دین پر عمل کرو. صلوات پر امام اللہ حاصل تو پیغام امام مظلوم کا وہ یہی ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو اگر واسطہ قرار دے رہا ہے، کسی بھی چیز کو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ قرب خدا حاصل کرے، تو وہ قرب خدا حاصل کرنے کے لیے انسان کو یہ چاہیے واسطہ بھی اس چیز کو اختیار کرے جو اللہ اور رسول نے بیان کیا ہے، جو ائمہ طاہرین کی روایات میں آئے، اپنی طرف سے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے وسائل ہیں انسان کو قرب خدا حاصل کرنے کے لیے کہ وہ بیان کیے گئے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں، انسان انہیں چیزوں پر عمل کرے. کل گفتگو یہاں تک تھی کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. انا نقطہ تو تحت الباء، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے. اب سوال عزیزان محترم یہ ہے کہ امیر المومنین نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں بائے بسم اللہ ہوں؟ بائے بسم اللہ میں اور نقطے میں کیا فرق ہے؟ اس لیے اس نقطے کی وجہ سے وہ با کہلاتی ہے، اگر نقطہ نہ ہو تو با نہ کہلائے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن فرق ہے. فرق یہ ہے کہ نقطے میں اور حرف میں، یعنی کوئی چاہے با ہو چاہے پا ہو چاہے با، کوئی اے ہو بی ہو سی ہو ڈی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو حروف ہوتے ہیں، حروف میں تین طرح کی احتیاج پائی جاتی ہے، وہ تین طرح کے محتاج ہوتے ہیں. ایک حروف محتاج ہوتے ہیں چند نقطوں کے، یعنی نقطوں کو جمع کیا جاتا ہے تو حرف بنتا ہے، نقطے کو جب کھینچا جاتا ہے تو حرف بنتا ہے. ایک تو محتاج وہی ہوتے ہیں کہ چند نقطے ہوں تو ان کو جمع کیا جائے تو بنتا ہے. دوسری محتاجی ان میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ان کو تلفظ کیا جائے، ان کی آواز بنائی جائے، ان کی کوئی ساؤنڈ بنائی جائے، تو وہ حرف کہلاتے ہیں، تو وہ لفظ کہلاتے ہیں. اگر ایک شکل بنا دی جائے لیکن اس کا کوئی تلفظ نہ ہو تو اسے ہم حرف نہیں کہتے، اسے ہم سائن کہتے ہیں کہ یہ سائن ہے، نو اسموکنگ کا سائن ہے. اگر حرف ہوتا ہے تو اسے تلفظ کیا جاتا ہے. اسے بولا جاتا ہے، اس کو آواز میں تبدیل کیا جاتا ہے کہ پتہ چلے یہ لفظ ہے، یعنی لفظ محتاج ہے نقطوں کا، لفظ محتاج ہے تلفظ کا، اور تیسری جو محتاجگی ہے وہ لفظ کی یہ ہے کہ لفظ وصل کا، یعنی کہ نقطوں کو آپس میں ملایا بھی جائے. آپ سینکڑوں نقطے لگا دیجئے، ان نقطوں کو ایک دوسرے سے اگر نہیں ملائیں گے کوئی حرف نہیں بن سکتا. حرف جب ہی بنے گا جب نقطے ہوں اور نقطے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، تب جا کے حرف بنتا ہے، اور حرف جب کہلائے گا جب اسے تلفظ کیا جائے. یعنی حرف اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ تلفظ کا وہ کو تلفظ کیا جائے، بہت سے نقطے ہوں اور ان کو وصل کیا جائے. یعنی کلمات محتاج ہوتے ہیں حرف کے، جملے محتاج ہوتے ہیں کلمے کے. یعنی جملہ جب بنتا ہے جب کلمات ہوں، کلمات جب بنتے ہیں جب حرف ہو، حرف جب بنتا ہے جب نقطے ہوں. لہذا یہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، لیکن نقطہ وہ چیز ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ یہ میں ابا پہنا ہوا ہوں، ابا کا ایک نقطہ ہے جس سے یہ وصل ہو گئی، پوری ابا بن گئی ہے. پہنا ایک نقطہ تھا، یہ کائنات جو زمین ہے اس کا ایک نقطہ تھا، اس نقطے سے یہ زمین بن گئی. یہ کیمرہ ایک نقطہ تھا، اسی نقطے کو وصل دی تو یہ کیمرہ بن گیا. دنیا کی ہر چیز کی ابتدا ایک نقطے سے ہوتی ہے. ہر چیز محتاج ہے کہ پہلے کوئی نقطہ ہو تاکہ اس کا وجود آئے، لیکن نقطہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. نقطہ صرف محتاج ہوتا ہے اپنے خالق کا کہ کوئی اس نقطے کو ایجاد کرے. لہذا علی علیہ السلام نے کہا میں حرف بائے بسم اللہ نہیں ہوں، میں بائے بسم اللہ نہیں ہوں، کیونکہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں نقطہ بائے بسم اللہ ہوں، اس لیے کہ مجھے خالق نے خلق کیا ہے، میں اپنے خالق کے سوا کسی کا محتاج نہیں. صلی اللہ علیہ
وسلم. نعرے رسالت، نعرے حیدری، محمد و آل محمد.
تاکید امیر المومنین کی اس بات پہ کہ میں نقطہ ہوں، نقطہ کیونکہ حقیقت رکھتا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اجتماع نقطوں کا، اس کے علاوہ حقیقت نہیں ہے. کبھی بھی حرف بن ہی نہیں سکتے، آپ چند نقطوں کو جمع کرتے ہیں تو حرف بنتا ہے، نقطے کو آپ ایک دوسرے پہ وصل کرتے ہیں تو حرف بنتا ہے. نقطہ فقط اپنے خالق کا محتاج ہوتا ہے کہ پہلے اسے کوئی خلق کر دے، باقی خلقت وہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی امیر المومنین یہی بتا رہے ہیں کہ علی علیہ السلام، یعنی میں کسی بھی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے مختار کائنات بنا کر خدا نے بھیجا ہے. اگر مجھے محتاج ہوں، اگر میری ذات میں احتیاج پائی جاتی ہے، اگر میں کسی کے سامنے فقیر ہوں، اگر میں کسی کے سامنے ذلیل ہوں، اگر میں کسی کے سامنے پست ہوں، تو اپنے خالق رب العزت کے سامنے ہوں. اور اس کے علاوہ میرا نام اللہ نے علی رکھا ہے، اور علی کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں. رب نے میرا نام کیونکہ علی رکھا ہے، اور علی کے معنی اللہ کا نام بھی ہے، وہو العلی العظیم، اللہ بلند ہے اور عظیم ہے، صاحب عظمت ہے. علی وہ ہے جو بلندیوں کا نام ہے، لہذا علی کا نام بھی خدا نے بلندی تجویز. لیکن اذان محترم، اس سے بعد آج تھوڑی گفتگو آگے کہ یہ اللہ نے جو حروف بنائے ہیں یا انسانوں نے جو حروف بنائے ہیں، یہ جو حروف بنائے گئے ان کا مقصد کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے؟ حروف آیا اصل ہیں، حقیقت رکھتے ہیں، یا ان کا معنی حقیقت رکھتا ہے؟ اے مجھے فرینچ نہیں آتی، مجھے سوئس نہیں آتی، میں اگر کسی سے کہوں پانی تو وہ بیچارہ نہیں سمجھے گا مجھے پیاس لگی ہے. پھر میں کہوں شاید واٹر سمجھ جائے، اس نے کہا واٹر بھی نہیں سمجھ آیا. میں نے کہا الماء عربی میں کہا، اس کو پھر بھی نہیں سمجھ آیا. میں نے کہا آب، پھر بھی سمجھ نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری مراد کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ میں لفظ وہ استعمال کر رہا ہوں جو اس کے سمجھ میں نہیں آتے. لیکن ہاں، ہو سکتا ہے میں لفظ استعمال کروں نہ کروں، وہ میری مراد کو سمجھ جائے کسی آواز سے، کسی لحاظ سے، لہذا وہ مجھے پانی دے دے. تو پانی اگر اس نے دے دیا، نہ مجھے پانی کہنے کی ضرورت، نہ مجھے واٹر کہنے کی ضرورت، نہ مجھے ماں کہنے کی ضرورت، نہ مجھے آپ کہنے کی ضرورت، اس لیے کہ میری تشنگی بجھ گئی. میں اصل میں پانی چاہتا تھا، پانی مجھے مل گیا. اگر پانی مل جائے تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس دنیا میں کب جو حروف بنائے جاتے ہیں، ان کی وجہ یہ نہیں ہوتی. صلی اللہ علیہ محمد والے،
چھوٹے بھائیان، نوجوانوں، جگہ کافی ہے.
اور حبیب خدا ختم انبیاء با آواز بلند صلوات نعرہ حاضری
فیضان محترم. تو حروف اصل ہیں یا اس کے معنی اصل ہیں؟ حروف اصل نہیں ہوتے. جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں یہ زبانیں جو ایجاد کی جاتی ہیں اور زبانیں جو بن جاتی ہیں وہ اس لیے بنتی ہیں کہ ہر شخص اپنے ضمیر کو بیان کرنا چاہتا ہے، اپنی مراد کو بیان کرنا چاہتا ہے. اس مراد کو کسی بھی زبان سے سمجھ آ جائے، اسے زبان سے سروکار نہیں ہوتا کہ کس زبان سے اسے سمجھ آئے. ایک پیاسے کو بس یہ سمجھانا ہے مجھے پانی چاہیے، لہذا کسی بھی طرح سے اگر سامنے والا سمجھ جائے کہ اس کو کیا چیز چاہیے تو پیاسے کو اگر پانی دے دیا، اس کی مراد کو سمجھ گیا، اب الفاظ کی ضرورت ختم ہو گئی. الفاظ کوئی حقیقت نہیں رکھتے، الفاظ کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہوتی. اصل اس کا مقصد ہوتا ہے، اصل اس کا ہدف ہوتا ہے. میں اس وقت الفاظ کا سہارا کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو میں سوچ کے آیا ہوں مجھے پڑھنا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. اگر آپ تک ویسے ہی پہنچ جاتا تو میں الفاظ کا کیوں سہارا لیتا؟ میں الفاظ کا سہارا نہیں لیتا. الفاظ کا سہارا اس لیے میں نے لیا ہے تاکہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں الفاظ کی صورت میں آپ تک پہنچ جائے. یعنی الفاظ بھی وسیلہ ہیں. خدا نے الفاظ کو بھی وسیلے کے طور پہ خلق کیا ہے، ہدف کے طور پہ خلق نہیں کیا. الفاظ وسیلہ ہیں، یعنی الفاظ حقیقت نہیں رکھتے. انسان کے لیے حقیقت کیا چیز رکھتی ہے؟ حقیقت اس کے معنی رکھتے ہیں. لفظ کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ لفظ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے سامنے والے کچھ بات سمجھانا ہو. لیکن اگر سامنے والا جانتا ہو تو لفظ سمجھا ضرورت نہیں ہے کہ ہم لفظ بولیں. مثال کے طور پر ایک آقا ہے اور ایک غلام ہے، یا ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. ایک مرتبہ باپ آفس سے آتا ہے، کہتا ہے بیٹا پانی پلا دو. بیٹا گیا، اس نے پانی لے آیا، کہا بیٹا میرا کوٹ ٹانگ دو. بیٹے نے کوٹ ٹانگ دیا. کہا بیٹا ذرا تولیہ لا دو، مجھے شاور لینا ہے. بیٹا گیا تولیہ لا دی. ایک مرتبہ یہ طریقہ ہے. لیکن ایک مرتبہ بیٹا ہے یا غلام ہے، وہ اپنے آقا سے اپنے باپ کے مزاج سے آشنا ہے، آشنا ہی رکھتا ہے، تب وہ کیا کرے گا؟ اب اسے باپ کے آنے کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جوتے سے ہی کر دے گا، خود تولیہ لا کے دے دے گا. اب میرا باپ پانی مانگتا ہے، اب میرا باپ چاول مانگتا ہے. یعنی جس طرح سے باپ روز روٹین ہے، اس باپ کے مزاج کو اگر وہ جانتا ہوگا یا وہ اپنے آقا کے مزاج کو جانتا ہوگا تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ اس کی سعادت مندی ہوگی. کیونکہ وہ جانتا ہے، اگر مزاج آشنائی ہوتی ہے، مزاج کو اگر جانتا ہے تو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوگی. الفاظ کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے جہاں مزاج کو آشنائی نہ ہو، جہاں مزاج کو جانتا نہ ہو. انسان الفاظ کا سہارا وہاں پہ لیتا ہے جہاں اپنی بات کو کنوے کرنا چاہتا ہو، دوسرا اس کی بات کو نہ سمجھ رہا ہو، لیکن وہاں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کو پتا ہے کہ روز باپ آ کے چاول مانگتا ہے، روز باپ آ کے پانی مانگتا ہے، اپنا کوٹ ٹانگنے کہتا ہے. اب روز بیٹے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سعادت مند اولاد ہے تو بغیر کہے باپ کے جو کام چاہتا ہے، باپ کا چہرہ دیکھتا جاتا ہے، پیشانی دیکھتا جاتا ہے اور عمل کرتا جاتا ہے، محتاج نہیں ہوتا کہ حرف استعمال کیے جائیں. عزیزان محترم، بس یہی وجہ ہے کہ امت میں علی میں فرق ہی یہ تھا کہ امت اس بات کی محتاج تھی کہ اللہ اپنی مراد کو سمجھانے کے لیے قرآن کو الفاظ میں اتارے تاکہ خدا یہ سمجھا سکے کہ اے مخلوق تمہارا خالق کہنا کیا چاہتا ہے. قرآن الفاظ میں اترے گا، پھر مخلوق سمجھے گی، پھر امت سمجھے گی کہ مخلوق اللہ ان کا چاہتا کیا ہے، ان کا خالق چاہتا کیا ہے. لیکن علی اتنا مزاج آشنا ہے کہ علی محتاج نہیں ہے کہ خدا قرآن کو حروف میں پہلے نازل کرے پھر علی تلاوت کرے. علی ابھی 3 دن کا ہے، آغوش رسالت میں آ کر علی نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں قرآن پڑھ دوں، اس لیے کہ میں آشنائی رکھتا ہوں. علی محتاج نہیں ہے کہ قرآن حروف میں نازل ہو تو علی تلاوت قرآن پڑھے. سلام
حاضری
علی علیہ السلام. اس بات اس لیے کہ جہاں مزاج آشنائی ہوتی ہے وہاں حرفوں کی محتاجگی نہیں ہوتی، وہاں جانتا ہے کہ میرا خالق کیا کہنا چاہتا ہے اپنی مخلوق سے. لہذا بھی آغوش رسالت میں 3 دن کے ہیں اور آ کر پڑھ دیتے ہیں. اور اس طرح نہیں پڑھا، کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کو توریت سنا دوں، آپ کو زبور سنا دوں، آپ کو انجیل سنا دوں، آپ کو میں قرآن سنا دوں. پیغمبر اسلام نے کہا یا علی سناؤ. جب توریت سنائی تو کہا بہت عمدہ سنائی, جب انجیل سنائی کہا بہت عمدہ سنائی, جب زبور سنائی بہت عمدہ سنائی, کہا علی تم نے زبور ایسے مجھے سنائی داؤد سے بہتر تلاوت, انہیں زبور تم نے داؤد سے بہتر زبور کی تلاوت کی, توریت کی تم نے موسیٰ سے بہتر تلاوت کی, انجیل کی تم نے عیسیٰ سے بہتر تلاوت کی. کہا توریت تم نے کس کے, کہا توریت تم نے موسیٰ سے اچھی پڑھی, انجیل تم نے عیسیٰ سے اچھی پڑھی, زبور تم نے داؤد سے اچھی پڑھی. لیکن جب قرآن پڑھا پیغمبر نے تو پیغمبر نے کہا اے علی قرآن تم نے ویسے پڑھا جیسے میں تلاوت کر احمد وال محمد. اگر انسان عظمت علی کو سمجھے گا تو اسے عظمت رسالت سمجھ آئے گی. علی نے قرآن رحل رسالت میں پڑھ کر یہ بتا دیا اور پیغمبر سے اقرار لے کر بتا دیا, اے امت تم پیغمبر کے لیے کچھ بھی لکھتی رہنا کہ فلا جبرائیل آیا تھا, ایسے چینا چاک کیا تھا, یوں دہشت ہوئی تھی, یوں پیغمبر ڈل گئے تھے. ارے تم پیغمبر کو سمجھتے کیا ہو؟ میرا نبی وہ نبی ہے کہ جس کے سامنے میں قرآن پڑھ کے اس سے اقرار یہ لے رہا ہوں, کیونکہ وہ نبی ہے جو اللہ کے مزاج سے آشنا ہے, وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ حروف میں قرآن نازل ہو اور وہ ڈرنے لگے پڑھنا بھی نہ آئے. نہیں, میرا نبی وہ نبی ہے جس سے میں قرآن پڑھ کر تصدیق لے رہا ہوں کہ وہ مجھ سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. سلامات پڑے محمد والے یہاں پہ مولا علی علیہ السلام کی اپنی فضیلت نہیں ہے. مولا علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے یہ بات واضح کر دی کہ قرآن ظاہر ہے انسان اس کے سامنے میں ایک فرینڈ کے سامنے قرآن پڑھوں تو وہ کیا تصدیق کرے گا جس کو خود ہی پڑھنا نہ آتا ہو, جس کو خود ہی قرآن نہ آتا ہو. پیغمبر کے سامنے قرآن پڑھ کے بتا دیا یہ معلم قرآن میں شاگرد قرآن, میں پیغمبر کا شاگرد ہوں, اپنا قرآن سنا کے بتا رہا ہوں کہ کل تم یہ نہ لکھنا کہ میرے نبی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اور جبرائیل آ کر اس کا آپریشن کرتا تھا. نہیں, میرے نبی کی عظمت اتنی بلند ہے اس سے پہلے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا میرا نبی قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. سلوات پڑے محمد والے
محمد والے محمد.
یہ کہ یہاں پہ لفظ کی احتیاج نہیں ہے,
کیا کہیں,
یہ قرآن جو ہمارے سامنے نازل ہوا ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایسے نازل ہوا ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا خالق ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. لیکن یہ وہ مخلوق ہیں محمد والے محمد کہ ان کو اس ظاہری الفاظ کی ضرورت نہیں تھی, اللہ نے ان کو مجسمہ قرآن بنایا, اللہ نے ان کو مجسمہ مشیت بنایا, خدا نے ان کو مجسمہ شریعت بنایا. ان کا ہر عمل شریعت ہے, ان کا ہر عمل وحی ہے, ان کا ہر عمل قرآن ہے, یہ خدا کی مشیت میں ڈھلے ہوئے ہیں. لہذا ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا انسٹرکشن دے تو یہ سمجھتے ہیں. جب ان کی چاہت ہی خدا کی چاہت کے مطابق ہے, جب وہ مشیت خدا ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ خدا کوئی چاہے ان کو پتا نہ ہو. یہ خدا بندے متعال کے اشارے جانتے ہیں, مزاج جانتے ہیں, جیسا ان کا رب چاہتا ہے اسی طرح سے انجام دیتے. سلوات پڑھیں محمد اللہ محمد محترم. دوسری منزل جو ہے وہ اللہ نے استعمال کی لفظ اسم, لفظ استعمال کیا بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اسم خدا کے نام سے. اسم کیا چیز ہوتی ہے, پہلے بھی آپ کے درمیان پڑھ چکا ہوں, اسم ہوتی ہے نشانی, آیت, دلیل, کسی بھی چیز کا. میرا نام, میرا اسم حسن عباس ہے, یعنی یہ مجھ پر دلیل ہے. جب بھی آپ حسن عباس سنیں گے تو آپ کہیں گے اچھا فلاں مولانا ہے, جب آپ کا نام لیا جائے گا تو آپ کہیں گے اچھا اس سے مراد فلاں صاحب ہیں, کسی آپ کے سامنے کسی اور کا نام لیا آپ کہیں گے اس سے مراد فلاں صاحب ہیں. اسم جو ہوتا ہے اصل میں دلیل ہوتا ہے, اسم کسی بھی چیز کی نشانی ہوتا ہے. اور اس نشانی کا کیا مسئلہ ہے, نشانی کا اتنا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اسم یہ بیان کرتا ہے. پہلے میں اپنی اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک دلیل دیتا جاؤں حروف کی, کہ حروف اصالت کیوں نہیں رکھتے. ایک فطری دلیل دیتا جاؤں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مولانا نے کوئی فضائل کا نقطہ بیان کیا. فضائل کا نقطہ نہیں, حقیقت تھی. حقیقت کیوں؟ ایک شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے تکبیرۃ الاحرام سے لے کر اس نے تکبیر پڑھی, سورہ حمد پڑھی, توحید پڑھی, رکوع کیے, سجود, تشہد, سلام, قنوت, جلوس, سب کچھ اس نے صحیح طرح سے انجام بھی دیے اور تلاوت بھی کی, لیکن وہ خدا کے لیے نہیں تھی, ریاکاری تھی, تو آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کی اس کا اجر ہے؟ اس نے نماز اس لیے پڑھی تاکہ لوگ کہیں نمازی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی اس کا اجر ہے؟ کوئی اجر نہیں. اللہ کہے گا جس کے لیے پڑھی تھی اسی کے پاس جاؤ اجر لینے, لہذا اس نماز کا کوئی اجر نہیں ہے. اجر نماز اس نے پڑھی اجر نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ سے سوال, کیا اس نے حروف میں کوئی کمی کی تھی؟ حروف میں تو کمی نہیں کی تھی, اس نے پورا سورہ حمد بھی پڑھا تھا, بھائی بسم اللہ بھی پڑھی تھی, تکبیر بھی کہی تھی, سجود بھی پڑھا تھا, حروف تو کمپلیٹ تھے, لیکن اس کے باوجود خدا نے اس کی عبادت قبول کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ حروف اپنی جگہ پر تو صحیح تھے لیکن اس کے جو معنی اصل پہ خدا سے مراد تھی اس نے وہ مراد خدا کی نہیں لی تھی. کہے تو وہ اللہ اکبر رہا تھا لیکن اپنے نفس کو اکبر جانتا تھا, کہے تو وہ الحمدللہ رہا تھا لیکن تعریف وہ اپنی چاہتا تھا, یعنی چاہ کے زبان سے یہ کہہ رہا تھا میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں, زبان سے تو یہ کہہ رہا تھا میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں, لیکن حروف استعمال کر رہا تھا لیکن ان کے معنی کی طرف متوجہ نہیں تھا. جو اس کی حقیقت ہے ذات پروردگار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا, لہذا خدا نے پوری نماز کو بیکار قرار دیا. اگر حروف اصل ہوتے اور حروف حقیقت رکھتے تو یقیناً کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کی نماز باطل ہے یا اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. نماز حروف کے حساب سے کمپلیٹ تھی لیکن معنی کے حساب سے انکمپلیٹ تھی, لہذا خدا نے کہا کیونکہ معنی میں تم نے کمی کی ہے لہذا میں نے تو عبودیت کے لیے نماز پڑھائی تھی, مجھے تمہارے حروف تھوڑی چاہیے تھے, تمہاری تلاوت تھوڑی چاہیے تھی, تمہارا جھکنا تھوڑی چاہیے تھا, میں نے اپنے آپ کو معبود کہلوانے کے لیے نماز پڑھی تھی. جب اس معنی کو تم ادا نہ کر سکے, اس سجدے کو تم ادا نہ کر سکے, تو تم جو کچھ بھی پڑھتے رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں. یہ سلوات پڑھے محمد والے بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ حروف میں کوئی کمی نہیں, اس کے باوجود اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوئی, اس لیے کہ حروف کمپلیٹ اول سے لے کے آخر تک کوئی حافظ صاحب قرآن پڑھ جائے لیکن خدا کے لیے نہ ہو تو آپ کے خدا کی بارگاہ میں لکھا جائے گا اس نے تلاوت قرآن پڑھی ہے, نہیں تم نے بابا کے لیے قرآن کی تلاوت کی تھی تاکہ کہا جائے تم بہت اچھے قاری ہو, جاؤ انہوں نے لوگ تعریف بھی کر دی, تمہیں پہلا انعام بھی مل گیا تو میری بارگاہ میں, جبکہ اس نے تلاوت تو قرآن کی ہے اور حروف قرآن کی ہے, لیکن حروف اگر اصل ہوتے تو خدا اسے اجر دیتا, حروف تو وسیلہ تھے تمہیں بات سمجھانے کا, اصل تو وہ ہے جو خدا نے معنی سمجھانا چاہے ہیں, اس معنی کی حقیقت رکھنے. لہذا جانے ماتا عرض یہی ہے کہ اسم جو ہے وہ اصل میں دلیل ہوتا ہے, اسم کسی چیز کی نشانی ہوتا ہے, اور دنیا میں جتنے وجود پائے جاتے ہیں جتنے وجود ان کی چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں, ایک وجود وجود ذہنی کہلاتا ہے جس کا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے, اس کا کسی اور چیز سے تعلق نہیں ہوتا, ایک وجود لفظی کہلاتا ہے یا وجود قطبی کہلاتا ہے, ریٹرن فارم میں ہوتا ہے وہ وجود, اور ایک وجود صوتی کہلاتا ہے, آواز تلفظ کرتے ہیں, اور ایک وجود وجود خارجی ہوتا ہے. یہ چار وجود بیان کیے جاتے ہیں, تمام فلسفے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں کیونکہ وجود کی بحث ادھر ہی ہوتی ہے, وہاں بھی کہتے ہیں وجود کی چار قسمیں, ایک وجود ذہنی جو آپ کے ذہن میں, مثال کے طور پہ پانی, پانی کا وجود آپ کے ذہن میں, جو ذہن میں پانی کا تصور آیا وہ وجود ذہنی ہے, اور جو تصور جب آپ نے کہا پانی یہ وجود لفظی ہے, اور جب آپ نے لکھا پانی تو یہ وجود قطبی ہے, اور خارج میں جو بوٹل میں پڑا ہے یا گلاس میں پڑا ہے وہ وجود حقیقی ہے. یعنی ہر چیز کے تین وجود ہوتے ہیں, چار وجود ہوتے ہیں, لیکن انسان پانی کا جتنا تصور کرے, پیاز بھر سکتی ہے بھج نہیں سکتی,
سبحان اللہ,
جتنا تصور کر لے انسان منہ سے پانی پانی کہتا رہے پیاز اس کی نہیں بھجے گی, انسان ہزاروں مرتبہ پانی لکھ لے تب بھی اس کی پیاز نہیں بھجے گی, کیونکہ یہ پانی کا وجود قطبی ہے جو صرف سمجھانے کے لیے, وجود لفظی ہے جو صرف سمجھانے کے لیے ہے، یہ وجود ذہنی ہے جو انسان صرف تصور کر رہا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یعنی یہ چار وجود ہوتے ہیں، ان چار وجود میں تین وہ وجود ہوتے ہیں جو بیکار ہوتے ہیں.
کیا کہنے ہیں؟
کیا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لہذا ایک ہی وجود ہوتا ہے. ایک ہی وجود ہے جو خارج میں ہوتا ہے وہ حقیقت رکھتا ہے. جب انسان پانی کہتا رہے پیاس نہیں بجھے گی، سوچتا رہے پیاس نہیں بجھے گی، لکھتا رہے پیاس نہیں بجھے گی، جب گلاس اٹھا کر وہ پانی پی لے گا تو وہ پانی ہوگا جو اس کی پیاس کو بجھائے گا. یہ چوتھی قسم جو ہے، یہ وہ قسم ہوتی ہے جو حقیقت رکھتی ہے، یہ وہ حقیقت رکھتی ہے. لہذا اسما کی بھی اسی طرح چار قسم ہے. دنیا میں ہر قسم کی اسما ہے، لیکن اسما کی اقسام بھی چار ہی طرح کی ہیں. اگر خدا رحمان ہے تو یہ خدا لکھا ہوا بھی رحمان ہے. ایک رحمان جو ہے وہ آپ جب لکھتے ہیں تو وہ بھی رحمان ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ نے تصور کیا رحمت کا تو وہ بھی خدا کی رحمت ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ نے بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ رحیم جو آپ نے بولا یا رحمان جو بولا وہ بھی وجود ہے، ایک وجود لفظی ہے. لیکن وجود لفظی، نہ وجود لفظی رحمت کا سبب ہے، نہ وجود قدمی رحمت کا سبب ہے، نہ ہم تصور کر لیں وہ رحمت کا سبب ہے. اصل میں جو وجود خارجی ہوتا ہے وہ حقیقت رکھتا ہے. دنیا میں جب تمام فلاسفہ نے یہ لکھا کہ ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں، تو جی جانے موتا سوال یہ ہے، جب ہم نے لفظ قرآن استعمال کیا تو ہمارے ذہن میں کتاب آ گئی، تو ہم نے تصور کر لیا کہ ہاں قرآن کا ایک ذہنی وجود ہے. جب ہم نے اس کی تلاوت کی تو ہمیں پتا چل گیا کہ قرآن کا ایک لفظی وجود بھی ہے. جب ہم نے قرآن کو تحریر کیا تو ہمیں پتا چل گیا کہ قرآن کا ایک ادبی وجود بھی ہے. قرآن کے لیے تین وجود تو پائے جاتے ہیں، قرآن کا چوتھا وجود کہاں پر ہے؟ عزیزان محترم، تبھی پیغمبر اسلام نے کہا یا علی یہ قرآن ثابت ہے، قرآن نازل. اگر قرآن کا حقیقی وجود دیکھنا ہے تو علی کی ذات.
اللہ اکبر،
نعرے رسالت
یا رسول اللہ،
نعرے حیدری
یا علی
محمد و آل محمد.
اللہ اکبر.
اگر قرآن کو انسان تلاوت کرے تو بس تلاوت تک فائدہ ہے، اگر قرآن کو لکھے تو لکھنے تک کا فائدہ ہے. قرآن کیونکہ کتاب ایسی ہے، پھر پانی کی مثال یہاں پہ پھر نہیں ہو سکتی. قرآن کا تو لکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا ساتھ رکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا گھر میں ہونا بھی ثواب ہے. قرآن کا ہر وجود صاحب برکت ہے، پانی گھر وجود نہیں ہے. قرآن کا اگر تصور کرے وہ بھی برکت ہے، قرآن کو اگر لکھے تو وہ بھی برکت ہے. لیکن اگر قرآن کے حقیقی وجود سے محروم رہ گئے، وہ قرآن کا حقیقی وجود یہ ہے، دنیا کسی پر عمل کرتی ہو نہ کرتی ہو، دنیا کسی چیز کا عقیدہ رکھتی ہو نہ رکھتی ہو، وہ رسالت کو کس معیار پہ سمجھتی ہے، وہ نبوت کو کس معیار پہ سمجھتی ہے، بھائی وہاں نبوت گناہ بھی کر سکتی ہے، وہاں نبوت میں عصمت نہیں ہے، وہاں نبوت کو پڑھنا نہیں آتا، وہاں نبوت ڈر جاتی ہے، نبوت کو وہی کا نہیں پتا ہوتا، ہم اس نبوت کو نہیں مانتے، ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو ازدق الصادقین ہے، جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہے، جو وہی کے معنی سمجھتا ہے، جو جبرائیل کا استاد ہے، جو قرآن کا معلم ہے، ہم اس کو نبی کہتے ہیں، اسی نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اور اس کی نبوت پہ نہیں، اس کی زبان پر اتنی صداقت ہے، اس کی زبان پر اتنی صداقت پر ایمان ہے کہ اگر دنیا کچھ بھی کہتی رہے، دنیا کے سارے فرقے کچھ بھی کہتے رہے، ہم پہ ہمارے عقیدے کا اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے تمام مسلمان جانتے ہیں کہ جاتے وقت یہ کہا تھا انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی، دیکھو میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی عترت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے مسلمانوں، اگر تمہارا عقیدہ پیغمبر پہ ہے اور ان کی صداقت پر ہے، اگر ان کی زبان پر ہے، ان کی زبان پہ تم نے کلمہ پڑھا، ان کی زبان سے تم نے نماز پڑھی، ان کی زبان پہ تم نے روزہ رکھے، ان کی زبان سے تم نے حج کی، وہی اترتے تم نے نہیں دیکھی. نبی نے جسے قرآن کہا قرآن کہا، جس کو
حدیث کا حدیث کا جب پیغمبر کہتے جا رہے ہیں انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عزتی، دیکھو میں تمہارے لیے دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب۔ اے مسلمانوں، جب سوال یہ ہے کہ پیغمبر اگر دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، تمہارا کچھ بھی عقیدہ ہو، اگر ہمارے درمیان آج قرآن کی صورت میں کتاب موجود ہے تو پردے غیبت میں اطرت بھی ہوگی۔ سلوات پڑھے محمد
والے،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر جب کہہ رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو پائی جاتی ہو، اطرت کا وجود نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کا قطعی وجود ہے تو قرآن کا ایک وجود خارجی ہوگا، اور یہی عقیدہ ہے ہمارا تمام مسلمانوں میں، یہ ہمارے عقیدہ ہے۔ جس طرح آج تک ہمارے درمیان قرآن ہے، اسی طرح پیغمبر کی طرد بھی باقی ہے۔ سلوات پڑھے محمد والے۔ لہٰذا وہ وجود ایسا وجود ہے جو تمام برکات کا مرکز ہے، خدا کی تمام برکتیں اسی وجود کے صفحے میں آتی ہیں۔ اگر وہ وجود نہ ہوتا، اگر وہ قرآن نہ ہوتا، خدا بندے متعال اتنا اہتمام نہ کرتا۔ خدا نے اہتمام یہ کیا اس دین کو بچانے کے لیے کہ وہ دین دار جب آئے گا، جب وہ دین کا وارث آئے گا، وہی تو اس دین کو پھیلائے گا۔ یہ وارث ادا بھی وہی ہے، یہ وارث شریعت بھی وہی ہے، وارث قرآن بھی وہی ہے، وارث وحی بھی وہی ہے، وارث نبوت بھی وہی ہے، وارث امامت بھی وہی ہے۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا، دنیا کچھ بھی کہتے رہے، کیونکہ ہمیں پیغمبر کی زبان پر ایمان ہے، پیغمبر کی صداقت پر ایمان ہے۔ اب پیغمبر نے کہا ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ اسرت بھی موجود ہے۔ سلوات پڑھے محمد
محمد محمد باواز بلند
سلوات۔
اللہ محترم، جب خدا بندے متعال یہ کہہ رہا ہے کہ شروع کرو میرے نام سے، کیوں شروع کرو خدا کے نام سے؟ اس لیے، دیکھیں آپ، ایک چائے کی کمپنی جو ہوتی ہے، احادیث میں آیا ہے تمام انبیاء جتنے تھے جو بھی کام کرتے تھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے۔ مولا علی بھی کہتے ہیں، دیکھو جو کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، ورنہ وہ کام ابتر رہ جاتا ہے، کام کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ انسان چاہے ایک شعر لکھے تو اس سے پہلے بسم اللہ لکھے تو کام کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انسان جب بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ پڑھنے سے انسان کو برکت ملتی ہے، اور ہر چیز انسان جب بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے مسلمان یہ بتاتا ہے کہ میرا تعلق اللہ وحدہ لا شریک سے، میں اوروں کا انکار کرتا ہوں،
سبحان اللہ،
یہ میں اس سب کا انکار کر کے اپنے وحدہ لا شریک خدا کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ اور دوسرا اعلان وہ یہ کرتا ہے کہ میں کسی پہ توکل نہیں کرتا، اپنے رب پر توکل کرتا ہوں، اسی کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ لہذا ہر کام انسان جب بھی کرے بسم اللہ کے ساتھ کرے، جب بھی بسم اللہ کرے گا وہ کام بابرکت ترین ہوگا۔ انسان بسم اللہ کہے گا ہر کام میں تو اس کی برکت زیادہ ہوگی۔ دیکھیں ایک مثال دوں، مثال کے طور پر کہ ایک چائے کی کمپنی کو لے لیجئے، ایک جو چائے کی کمپنی ہوتی ہے، یا ایک موبائل کی کمپنی ہے، یا کسی اور چیز کی، منرل واٹر کی کمپنی ہے، نیسلے والوں کی کمپنی ہے، کسی کی، آپ دیکھیں گے جب اس کمپنی میں جائیں گے تو اس کے اوپر بورڈ لگا ہوگا، اس کے اوپر ایک آگ بنا ہوگا، ایک اس کی نشانی ہوگی، ایک سائن ہوگا جو رجسٹر ہوگا، کوئی اور اس سائن کو اس آگ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ وہی آگ اس کی ہر پروڈکٹ پر ہوتا ہے، وہی آگ جو اس کے ٹرک پر ہوگا، وہی آگ جو ہوگا ان کے جو افراد کام کر رہے ہوں گے، ان کے بیجز لگے ہوں گے، ان کی یونیفارم پر ہوگا، جہاں جائیں گے اس چیز کا آرم نظر آئے گا، تاکہ پتا چلے یہ اس سے ایسوسیٹ، یہ اس سے تعلق رکھتی ہے، اس چیز کا تعلق فلاں کمپنی سے ہے، دوسری کمپنی سے نہیں ہے۔ لہذا معصومین جو یہ کہتے ہیں، پیغمبر اسلام یہ کہتے ہیں، ہر کام میں بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ کر کے انسان کا جب کام خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو وہاں ملائکہ کو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ جس پر بسم اللہ ہوتی سمجھ جاتے ہی اللہ والا ہے، اس کا کام قابل قبول ہوتا ہے۔ انسان اگر ہر کام میں بسم اللہ کر کے کام کرتا ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ہم اگر سو رہے ہیں تو بسم اللہ کر کے، جاگ رہے ہیں تو بسم اللہ کر کے، پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ کر کے، لکھ رہے ہیں تو بسم اللہ کر کے۔ تو عزیزان محترم، خود بسم اللہ کرنے سے ہوتا فرق یہ ہے کہ انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے جب وہ گناہ کرنے جاتا ہے، عادت تو اسے بسم اللہ کی ہوتی ہے، وہ ایک دفعہ سوچتا ہے میں اس میں بسم اللہ کیسے کروں، یہ میں اللہ کے نام سے کیسے کر سکتا ہوں؟ لہذا اللہ کے نام سے جتنے کام وہ کرتا ہے اور اس کام سارے منسجم ہوتے ہیں، سب مجسم ہوتے ہیں بارگاہ الہی میں، اگر ان پہ بسم اللہ کی مہر لگی ہوتی ہے تو ملائکہ کو شناخت آسان ہوتی ہے کہ یقینا یہ وہ کام ہے جو خدا کے ماننے والے نے اسے بھیجا ہے۔ لہذا اسی لیے تاکید آئی ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرو۔ اور بسم اللہ کی دوسری جو وجہ جو ہے، دیکھیں ایک شخص کا واقعہ ہے، آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب میں لکھے اسی بسم اللہ کی تفسیر میں، کہتے ہیں وہ اس بیچارے کا اونٹ گم ہو گیا، کسی نبی کے زمانے کا واقعہ ہے۔ وہ اپنے اونٹ کا جس نے نام رکھا تھا، اس میں ذہن میں نام نہیں ہے، وہ اونٹ کا نام پکارتے پکارتے بیچارہ کہیں مر گیا۔ جب وہ مر گیا، وہاں سے کوئی نبی خدا گزرے، انہوں نے اس کو زندگی بخشی۔ جب حیات بخشی تو وہ اپنے اونٹ کا نام لے رہا تھا۔ آیت اللہ دستغیب کہتے ہیں بسم اللہ اس لیے پڑھا کرو کہ اگر تمہیں عادت ہوگی ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کی، اور اللہ کو رحمان و رحیم کہنے کی، اس کی تفسیر انشاءاللہ بعد میں آئے گی، کہ اللہ کو ہر کام میں تم رحمان و رحیم کہہ کے پکارو گے تو قیامت کے بھی دن جب اٹھو گے تو تم بسم اللہ کہہ کر اٹھو گے، جب تمہیں نام اعمال دیا جائے گا تو بسم اللہ کہہ کر کھولو گے، کہا جب نام اعمال بسم اللہ کہہ کر کھولو گے تو خدا آواز دے گا یہ مجھے رحمان و رحیم کہہ کر خطاب کر رہا ہے، اس کے برے اعمال مٹا دو۔ یہ بسم اللہ کا فائدہ ہوگا کیونکہ اس کو عادت پڑی ہوگی، مرنے کے بعد وہ اسی طرح سے اٹھے گا جیسے وہ زندگی میں بسم اللہ پڑھتا تھا ہر کام سے پہلے۔ اس لیے کھانے سے پہلے انسان بسم اللہ پڑھے۔ کتنے مرتبہ ہوتا ہے انسان کھانا کھاتا ہے وہی نوالا اس کی حیات کے اختتام کا سبب بنتا ہے، کتنی مرتبہ انسان پانی پیتا ہے اسی پانی سے اس کو پھندا لگ جاتا ہے مر جاتا ہے، کتنی مرتبہ انسان ڈرائیونگ کرتا ہے اسی ڈرائیونگ سے انسان مر جاتا ہے، کتنی مرتبہ انسان فٹ پاتھ پہ چل رہا ہے لیکن اسی فٹ پاتھ میں اس میں موت واقع ہو جاتی ہے، کتنی مرتبہ انسان سونے لگتا ہے لیکن صبح نہیں اٹھ پاتا ہے، کتنی مرتبہ انسان کچھ نہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر بسم اللہ کر کے وہ کام کرے گا جان محترم، اگر وہ آخری کام ہوگا تو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اگر بسم اللہ کہہ کے سویا ہے، خدا کو رحمان و رحیم جان کر سویا ہے، اللہ کے نام پر سویا ہے، تو اللہ اپنے نام سے اسے اٹھائے گا۔ لہذا ہر چیز سے پہلے خدا بند مطال نے، آپ دیکھیں فقر رازی نے، آلوسی نے، اور بہت سے اہل سنت کے مفسرین ہیں جنہوں نے لکھا اس بات کو کہ خدا نے ہر سورے کے اوپر بسم اللہ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو میں ہر سورے کا آغاز بسم اللہ سے کر رہا ہوں تو تم بھی اپنے ہر کلام کا آغاز بسم اللہ سے کرو۔ یعنی یہ سنت خدا ہے کہ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے ہم چیز ہر کام بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ جب میں خدا ہو کے تمہیں کہہ رہا ہوں اچھا کام بسم اللہ سے کرو، تو تم بندے ہو کے جو بھی اپنا کام کرو، میں اپنی مقدس ترین کتاب بسم اللہ سے شروع کر رہا ہوں، تو تم جو بھی کام کرنا چاہو۔ دنیا میں ہے بھی نہیں، دنیا میں کہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ وہ پتا یہیں سے چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اس کی رحمت کا اقرار کرتا ہے، تو یہ بسم اللہ اس کی برکت کا باعث ہے۔ انسان اگر بسم اللہ سے محروم ہو جائے، روایتوں میں آیا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ اپنے بچے کو بسم اللہ پہلی مرتبہ سکھاتا ہے، جب پہلی مرتبہ سکھاتا ہے کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، روایتوں میں اس کے سارے گناہ خدا معاف کر دیتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ جناب عیسیٰ کا واقعہ مشہور ہے کہ جناب عیسیٰ گزر رہے تھے اور گزرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے جلدی گزرو، اس قبر پہ عذاب ہو۔ لیکن جب واپس آئے اپنے حواریوں کے ساتھ تو کہا نہیں، اس قبر پہ تھوڑا سا گزرو۔ تو حواریوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، ہم جب جا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا یہاں سے جلدی سے گزرو، کہا اس لیے کہ اس وقت اس پر عذاب ہو رہا تھا، تو کہا اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ہم بھی شامل رحمت حال ہو جائیں، اس وقت خوف تھا کہ ہم بھی خدا کے غضب میں گرفتار ہو جائیں۔ کہا اے اللہ کے نبی، یہ کیسے اس پر رحمت نازل ہوئی اچانک؟ کہا اس لیے کہ آج اس کے بچے نے تورات انجیل پڑھنا شروع کی ہے، اور ہر کتاب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کہا کہ اس نے آج اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے، لہذا کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہوں، میں اس کے باپ پر عذاب کروں، اس کے باپ کو میں سزا دوں، جبکہ اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ کے مخاطب ہو رہا ہے، تو میری رحمت کا تقاضا ہے۔ انسان اپنے مرنے والوں کے لیے، زندہ اپنی حیات کو بدلنے کے لیے، اپنی بخشش کے لیے جتنا کثرت سے بسم اللہ پڑھیں گے، اتنا ہی انسان کو ثواب ہے، اتنی ہی بابرکت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بغیر بسم اللہ کے کام ہمیشہ بے برکت ہوتا ہے، بسم اللہ کے ساتھ بابرکت ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد
اللہ علیہ
محمد۔ انسان کو نہیں پتا کہ انسان
جو کام کرتا ہے آیا وہ انجام تک پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا. ایک شخص تھا مشہد میں, اس نے جو ہے کہا کہ میں ایک تھوڑا سا کام کرتا ہوں. وہاں پہ تین آیت اللہ آزاد بیٹھے تھے, ان میں سے تین میں سے دو تو انتقال کر گئے اور ایک زندہ ہے ابھی. مختلف ذہنوں میں نماز پڑھائے تو اس نے کہا چلو میں ان سے پوچھتا ہوں. کہا کہ اگر بارگاہ امام رضا میں آپ کی ایک دعا قبول ہو, امام آپ سے آ کے کہیں کہ بس ایک دعا قابل قبول ہے, تو آپ کون سی دعا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام سے کہوں گا کہ عاقبت بخیر. ہم ہوتے پتہ نہیں دولت مانگتے, کوئی ہمیں اسٹیٹس مل جائے, کوئی گاڑی مل جائے, بنگلے ہی مل جائے. نہیں, انہوں نے کہا نہیں, عاقبت بخیر. اگر امام کہتے ہیں ایک دعا تو ہم کہیں گے عاقبت بخیر. وہ دوسرے آیت اللہ پاس کیا دوسرے سہن میں, اس نے ان سے ہی سوال کیا, انہوں نے بھی اجازت دی عاقبت بخیر, خدا آخرت ہماری صحیح کر دے بس. اگر ایک دعا تو آخرت بس. تیسرے کے پاس گیا تو تیسرے بھی یہی جواب دیا کہ اگر امام رضا کہیں گے ایک ہی دعا سننی ہے تو میں یہ کہوں گا مولا عاقبت بخیر, ہماری آخرت بخیر ہو, دنیا میں جیسا بھی گزرے آخرت ہماری خیر ہو. کیوں یہ عاقبت بخیر پہ اتنی تاکید کیوں ہے؟ تاکید اس لیے, ہو سکتا ہے انسان ابتدا میں مومن ہو, ابتدا میں وہ مسلم ہو, ابتدا میں متقی ہو, ابتدا میں پرہیزگار ہو, لیکن اس کا عین جو ہو شیطانی اس پر ہو. لہذا آپ دیکھیں ہمارے سامنے اس کی سب سے بڑی مثال اہل کوفہ کی مثال ہے. اہل کوفہ وہ ہیں جب انہوں نے سنا کہ امام مظلوم نے قیام کیا ہے تو ابتدا تو بہت اچھی تھی, امام کی حمایت کی تھی, امام کو بلایا تھا, امام کو ابھی میں پرسوں خود بھی عرض کر رہا تھا کہ امام نے ان کی دعوت کے بغیر بھی اسی لیے کہا تھا کہ اپنے زمانے کے یہ دیندار ترین افراد تھے, ورنہ بصرہ, شام, مدینہ, مکہ, وہاں کے لوگوں کو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ امام کی نصرت کرنا چاہیے. اہل کوفہ میں اتنا تو شعور تھا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا مکے میں مسلمان جمع ہو رہے ہیں حج کرنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ سینس نہیں ہے کہ امام کا ساتھ دیا جائے. حج کرنے کا سینس تھا, امام کی نصرت کا سینس نہیں تھا. لیکن اہل کوفہ وہ تھے جن میں کم از کم اتنی دینداری تھی کہ جانتے تھے کہ امام نے قیام کیا ہے تو ہمیں امام کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ دیندار ترین لوگ تھے اور اہل بیت علیہ السلام سے نسبتاً اوروں کے زیادہ محبت کرتے تھے. اور اس کی جو وجہ وہ ایک ہی ہے, مدینے اور مکے والے اور شام والے, بصرہ والے امیر المومنین کے خطبات سے محروم تھے. امیر المومنین کا پایتخت کوفہ تھا, وہاں پہ امیر المومنین نے خطبے دیے تھے. لوگوں کے کان میں ابھی علی علیہ السلام کی آوازیں گونج رہی تھیں, علی علیہ السلام نے خطبوں کو سنا تھا, اہل بیت سے مودت کرتے, لہٰذا اتنے دیندار تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں امام نے اگر قیام کیا ہمیں نصرت کرنی چاہیے. لیکن باقی مسلمان تو اس سے بھی سناٹے میں تھے, انہوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی, یہ اتنے دیندار تھے, لہٰذا امام نے ان کی بات پہ لبیک کہا. کہ ایسا نہ ہو کہ کل کوئی کہے کہ امام کو بلایا تو امام نے لبیک نہیں کہا, جانتے تھے. لیکن زان محترم کیا ہوا, جب بہت ہوا تو امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے مسلم تم جاؤ, جناب مسلم کو بھیج دیا گیا. جناب مسلم کی اس نے 30,000 کے قریب لوگوں نے بیعت کی, لوگوں نے زبردست انداز سے بیعت کی, بیعت پہ بیعت لوگ کرتے. اب کہتے ہیں کہ امام کچھ کہہ دے آ جائے. لیکن عزیزان محترم ایک وقت جب یزید کو یہ پتہ چلا کہ سارے اہل کوفہ جو ہیں امام کی طرف ہو گئے, تو اس نے ابن زیاد کو انتخاب کیا اور بصرہ کا حاکم تھا, کہا جاؤ تم کوفے کی حکومت لو, اور کوفے کے ولی میں نے تمہیں بنایا, کوفے کا والی بنا گیا. یہاں ابن زیاد کا آنا تھا تو ابن زیاد نے ہر طریقے سے کسی کو سیاسی انداز سے, کسی کو قبیلے انداز سے, کسی کو مال کے ذریعے, کسی کو ڈرا کر, کسی کو دھمکا کر, کسی کا مال غصب کر کے, کسی نہ کسی انداز سے لوگوں کو منحرف کیا, اور یہاں تک منحرف کیا کہ مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ جب صبح فجر کی نماز پڑھائی تھی تو مسجد بھری ہوئی تھی, لیکن جب مغرب عشاء کی نماز میں آئے تو چند افراد تھے, چند صفیں قائم تھیں, لیکن عشاء کی نماز کے بعد مسلم تنہا کھڑے تھے. کیا آپ نے بڑا خیر نہیں تھی, یہ کام اچھا کیا تھا, لیکن آپ مسلم کو بھی تنہا چھوڑ دیا. جب جناب مسلم کو تنہا چھوڑا, جناب مسلم نکلتے ہیں گلیوں میں گھومنا شروع کرتے ہیں کہیں پناہ مل جائے, اب تو کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں, سب ساتھ چھوڑ کے جا چکے. ہانی ابن عروہ تھے, ان کو پہلے شہید کیا جا چکا جن کے گھر میں آپ رہتے تھے, ان کو اس جرم میں شہید کیا جا چکا کہ آپ نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی تھی, لہٰذا ہانی ابن عروہ کو تو قتل کیا. ابھی جائیں کہاں پر, گلیوں میں گھوم رہے تھے, بالآخر تھک کر ایک دروازے پر بیٹھ گئے, اور وہاں جب بیٹھے تو وہاں ایک مومنہ تھی, اس نے جب دروازہ کھولا دیکھا ایک اجنبی مرد بیٹھا, تو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کوفے کے حالات بہت خراب ہیں, تم ایک اجنبی مرد ہو تم میرے در پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو, میرے دروازے پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو کہا
کہ میں کہاں جاؤں. کہا جہاں سے تم آئے ہو, جہاں تمہارا گھر ہے تم وہاں جاؤ. ایک مرتبہ مسلم نے سر جھکا کے کہا, اے مومنہ جس کا اپنا گھر ہی نہ ہو, جس کا اپنا وطن ہی نہ ہو, وہ کہاں جائے. تو کہا کہ تم غریب الوطن ہو. کہا غریب الوطن. کہہ رہا اس نے کہا کہ پانی پی لو. پانی پینا چاہتا ہوں. پانی پلایا. مومنہ نے پانی پلانے کے بعد کہا اب تم چلے جاؤ. کہا میں نہیں جا سکتا, میں غریب الوطن ہوں. تو جب تعارف کیا تو کہا کہ میں مسلم نے عقیر ہوں. سننا تھا. کہا میرے مولا کہ تم سفیر ہو, تم سفیر حسین ہو. میں نے نام تو سنا تھا. ارے پیاسے ہو گئے ہیں آج تو مسلم کے نام پر سب پابندیاں لگی ہیں. اے مسلم اگر آپ میرے مولا کے نمائندے, میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے, آئیے آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں. جناب مسلم تو اپنے گھر لے گئی اور ایک کو کہا کہ ان کو بٹھا کے کہا کہ آپ یہاں بیٹھے, میں کھانے کا اہتمام کرتی ہوں. کھانا بھی دیا, پانی بھی دیا, رات بھر آرام کی عبادت کی. جب صبح فجر کا وقت ہوا تو جناب مسلم نے آمادگی تیاری شروع کی. ایک مرتبہ مومنہ آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے, کیونکہ اس کا جو بیٹا تھا وہ جو حکومت کے ساتھ تھا, اس بیٹے نے جا کر وہاں بتا دیا کہ میرے گھر پہ مسلم رکے ہوئے. یاد ہے جب بتایا, اب صبح فوج نے آنا شروع کر دیا. مسلم تئی نے تیاری پکڑی تو مومنہ نے کہا, اے میرے مولا کے سفیر آپ کہاں چلے. کہا کہ تمہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نہیں آ رہی, یہ یقیناً دشمنوں کی فوج ہے جو مجھے گھیرنے آ رہی ہے, جو مجھے گرفتار. کہا مولا یہ میرا گھر ہے, آپ گھر میں تشریف فرما, کوئی گھر کے اندر نہیں آئے گا. ایک مرتبہ مسلم نے کہا, میں بنی ہاشم کا جوان ہوں, مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ فوج تمہارے گھر کی حرمت کو پامال کرے, اس لیے میں گھر سے باہر نکل کے لڑوں گا. میں کہوں گا مسلم آج ایک مومنہ کے گھر کی آبرو بچانی تھی, آپ کربلا میں ہوتے وہاں دیکھتے سیلانیوں کے سب خیموں کو کیسے جلایا گیا. اجرکم اللہ. جناب مسلم آتے ہیں اور بہترین انداز سے جنگ کرتے ہیں. ایک بنی ہاشم کا شجاع تھے, مسلم کا شجاعت مشہور تھے. جب جنگ پہ جنگ کی اور قتل پہ قتل کیے اور مسلسل فوج پہ فوج منگوائی جا رہی تھی, ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا, کیا بات ہے کہ ایک فرد کے لیے اتنی فوج درکار ہے. کہا کہ تم نے کوئی کوفے کے بقال سے کسی بنیا سے جنگ کو نہیں بھیجا ہے. بنی ہاشم کا شعر ہے, عزیز و الاخر کسی کو کوئی غرض نہ ہو سکا, کوئی پتہ یاب نہ ہو سکا. بالآخر مسلم کو دھوکہ دیا گیا. ایک کنویں کے اوپر گھاس بچھائی گئی اور مسلم کو گھیر کے اس طرف لے جایا گیا کہ مسلم جنگ کرتے کرتے گھاس تک گئے اور اس گھاس میں پیر رکھنے کی وجہ سے آپ گڑھے میں گر گئے. بس گڑھے میں گرنا تھا, جس کے پاس تیر تھے وہ تیر سے زندہ لے جانا ہے. عزیز و تیر و تلوار پیچھے کیے گئے. جناب مسلم کو گھڑے سے نکالا گیا, زنجیروں سے باندھا گیا اور آپ کو جب دروازے پہ لے جائے دارالمارا, جب وہاں پہنچے تو مسلم نے کہا مجھے پیاس لگی ہے, مجھے شدت پیاس ہے. ایک مرتبہ پانی دیا گیا تو دیکھا پانی میں خون گر پڑا, لہذا خون کب کی وجہ سے پانی پھینک دیا. پانی پیا, مانگا, دیکھا پانی میں پھر خون آ گیا, اس لیے کہ آپ کے دانتوں سے خون آ رہا تھا. پھر پانی کو الگ کر دیا. تیسری مرتبہ پانی لیا تو اس پانی میں آپ کے دانت ٹوٹ کے گر گئے. مسلم نے کہا نہیں, یہ بھی پانی حرام ہو گیا, یہ مسلم پانی نہ پیے گا, لہذا مسلم اس دنیا سے اب تشنا جائے گا. میں کہوں گا مسلم آپ اس دنیا تشنا جائے, کیونکہ آپ تشنا بہن کے سفیر ہیں, آپ ایک وقت کے پیاسے ہیں, آپ کا آقا تین روز کا پیاسا گیا ہے. مسلم پانی نہیں پیا, بغیر پانی کے دنیا سے چلے گئے. عزیزا مسلم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ظالمو, تم نے گرفتار کیا, مجھے دھوکہ دیا, لیکن میری کچھ وصیت ہے, میں مقروض ہو گیا ہوں, میری ذرا بیچ کر میرا قرض اتار دینا, اور دیکھو میرے دو بچے ہیں, ان بچوں کو حفاظت سے پہنچا دینا. تیسری وصیت میرے آقا کو خط لکھ دینا کہ یہ پہلے کوفہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. کہا نہیں, ہم آپ کے آقا کو خط نہیں لکھیں گے. میرے جلوسلم نے کہا, اے ملعون میرے آقا کو خط اس لیے لکھتے, میرا آقا تنہا نہیں آ رہا, سیدانیوں کے ساتھ آ رہا ہے, اور کوفے کا ایسا ماحول نہیں ہے کہ سیدانیاں آ سکے. عزیزوں کے ایک بھی بات نہ مانی گئی.
اس کے بعد مسلم کو حکم دیا گیا کہ مسلم کو دارالعمارہ پہ لے جایا جائے, یہاں سرتنگ سے جدا ہوا, وہاں امام حسین ملعون ہوئے, امام حسین پریشان ہوئے. ایک مرتبہ کا عباس, دیکھو کوئی اگر کوفے کے راستے سے آتا ہو تو مجھے بتا دینا کہ دیکھو میں حالات کوفہ تو پوچھوں. ایک شخص آ رہا تھا, امام نے بلایا, بلا کے پوچھا کوفے کے حالات کیا ہیں. اس دن عید الاضحیٰ کا دن تھا, امام سے کہا کہ مولا کوفے کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں, تلواریں سب ان کے ساتھ ہیں, دل آپ کے ساتھ ہے. اور کہا مسلم کا کیا حال ہے؟ کہا مسلم کا جنازہ دیکھ کر آ رہا ہوں, گلیوں میں چلایا جا رہا ہے, سر کو داروں لگا رہا ہے. بس یہ سننا تھا کہ میرا امام گریا کرنے لگا, وہاں برادر کہنے لگا, وہاں کیا کہنے لگا, اے مسلم تم نے قربانی پیش کر دی. پھر امام نے کہا, امام نے کہا عباس یہاں آؤ. عباس نے کہا مولا گریا ہے؟ کہا مولا اس پہ کس بات پہ گریا ہے؟ امام نے کہا بھیا عباس یہاں آؤ, میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. کہا مولا کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کہا میری دو انگلیوں میں دیکھو. عزیزہ کیا دیکھا ہوگا؟ عزیزہ عجیب انداز میں دیکھا تھا کہ جلی جیسا عباس بھی وہ بندر دیکھ نہ سکا. ایک مرتبہ عباس نے آنکھوں میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا سردار العمارہ پر ہے, جس کے پیروں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا. اس نے دیکھا تو جناب عباس نے اپنی آنکھوں میں ہاتھ رکھ کے پیچھے ہو گئے. کہا مولا میں دیکھ نہیں سکتا. کہا میرے آقا جب آپ کا اتنا اعزاز ہے کہ آپ مجھے یہاں سے کوفہ دکھا سکتے تو اجازت دیجیے کہ مجھے ایک لہجے میں کوفہ پہنچا دے تاکہ میں اپنے بھائی کے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں. ایک مرتبہ امام نے کہا نہیں بیٹا, نہ بھیا بات اس پر جنگ کی بات نہیں ہے, جاؤ حمیدہ کو بلا کے لاؤ, یتیم ہے مسلم کو بلا کے لاؤ. حمیدہ کو بلایا گیا, اپنے زانو پر بٹھایا, پشتوں کو پہنایا, سر میں ہاتھ رکھا, ماتے پہ بوسے دیے اور کہا بیٹا آج سے ہم تمہارے بابا ہے. بچی آل محمد کے گھرانے کی تھی. ایک مرتبہ چچا اسے, کیا آپ ایسے پیار کر رہے ہیں, ایسے سر میں ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے میں یتیم ہو گئی ہوں؟ اسے ایسے سر چکا کر کہا ہاں بیٹا تم یتیم ہو گئی ہو, آج سے مجھے بابا کہنا, میں کہوں گا مولا اتنی نوازش نہ کرے. ارے سکینہ دیکھتی ہوگی کہ جب کسی کا بابا مارا جاتا ہے اسے کوئی چھوڑے بناتے, اس کو پیار کرتے, اسے دلاسا دیتے. ارے سکینہ نے عجیب منظر دیکھا, یہ مسلم کی یتیماتی, وہ حسین کی یتیماتی, جس سے بھی کہتی تھی کہ اللہ بالکل اسے کوئی تماشے مارتا تھا, کوئی کوئی چھوڑے چیزتا تھا. خدا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, خدا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو مغفرت فرما.